الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار جو اپنی توحید کی دعوت دی ہے اور بنیادی طور پہ جس جملے کی بار بار تکرار بھی ہوئی ہے اور جس جملے پہ اللہ کے ہاں نجات اور ایمان مطلوب ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ سے اللہ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے، اور جتنا وزن اس میں ہے اتنا ہی وزن کلمے کے دوسرے حصے محمد رسول اللہ میں بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہیں. مطلقاً اللہ کو اکیلا ماننا اور رسالت کا انکار یا رسالت کا اقرار اور اللہ کی توحید میں گڑبڑ کرنا، یہ دونوں چیزیں گمراہی کی علامت ہیں. اس لیے سورہ ناس کی اس آیت کریمہ پر بات ہو رہی تھی کہ الہ الناس، پروردگار عالم سب لوگوں کا الہ ہے، اور الہ میں ایک حصہ اس کا مکمل ہوا کہ اللہ کا جو علم ہے اس کے علم کے مساوی اور اس کے علم کے برابر تو درکنار کائنات میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا اور کوئی ولی ایسا نہیں گزرا اور نہ آئے گا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے متعلق، جس کے علم کے متعلق اللہ کے علم سے کوئی نسبت تناسب قائم کیا جا سکے، کہ اللہ کا جتنا علم ہے اس کا 10% فلاں شخص کو حاصل تھا، 20% یہ سرے سے تقسیم ہی غلط. اس لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنا بھی علم عنایت فرمایا اور اب تک جو علم ان تک پہنچتا ہے اور قبر مبارک میں امت کے احوال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جو کوئی اچھا کام کر رہا ہوگا تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میرا امتی ہے، اور جو گناہ کرتا ہے میں اس کے لیے استغفار کروں گا. یہ اہل سنہ تو ایک طرف رہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات جو اس معاملے میں بہت سخت ہیں، اپنے فتاوی میں دو مقامات پر انہوں نے اس حدیث کی تشریح اور تصریح کی ہے. اس لیے اس تسلسل علم کے باوجود اللہ اللہ اس کے علم سے کوئی مناسبت اور نسبت نہیں ہے. اللہ کا اس کی ذات میں اکیلے ماننا صرف یہی ضروری نہیں ہے، اللہ کی صفات میں بھی اسے تنہا جاننا ضروری، کہ اللہ کی صفات میں کوئی اللہ کی مخلوق اس کی شریک نہیں ہے. اللہ نے کسی کو اپنی کسی صفت میں سے کوئی حصہ عنایت فرمایا ہو تو یہ اس کی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا لوگو انسان پر ایک ایسا دور، ایک ایسا ٹائم، ایک ایسا وقت نہیں گزرا، لم يكن شيئا مذكورا، کہ وہ ذکر کیے جانے کے بھی قابل نہیں تھا. ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ اتنا ناپاک اور اتنا گندا تھا کہ کوئی کسی کو بتاتا بھی نہیں تھا. انا خلقناہ، ہم نے اسے پیدا کیا ہے انہی ناپاک چیزوں سے. اور پھر آخر پہ فرمایا وجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اسے سماعت دی ہے سنتا ہے، اور ہم نے اسے آنکھیں دی ہیں دیکھتا ہے. اللہ کی صفت سمع سننا اس میں سے ایک حصہ اللہ نے کائنات میں لوگوں کو دیا ہے. حصہ کیا، کوئی نسبت تناسب ہی نہیں. اللہ ہر وقت ہر چیز کی ہر حرکت اور ہر آواز کو سنتا ہے، اور یہ اس کی مخلوق میں کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ دیکھتا ہے اپنی تمام مخلوق کو ہر حال میں اور ہر کیفیت میں، اور جو حالتیں انسان پر طاری نہیں ہوئیں ان کو بھی اللہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے. اس لیے انسان جو کائنات میں یا جانور یا کوئی مخلوق بھی جب آئے گی تو اللہ کو جو آج علم ہے اور جو قیامت میں ہوگا سب اللہ کے لیے برابر ہے. اس کے لیے ماضی، حال، مستقبل کچھ چیز نہیں ہے. وہ اسی طرح آج بھی اس شخص کو جانتا ہے جو آج سے فرض کر لیجئے 1000 سال بعد پیدا ہوگا اور اس کا انجام کیا ہوگا، اور اس وقت بھی اس کے علم میں. تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی صفات میں بندوں کو اس طرح سے وجعلنا سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اس علم کی صفت کے بعد الہ میں جو دوسری چیز ضروری قرار دی گئی ہے وہ قدرت. اللہ نے قدرت دی ہے انسانوں کو، اور اللہ نے قدرت نہیں دی ہے انسانوں. اللہ تعالی نے قدرت دی ہے کہ کوئی آدمی مدد مانگے اور یہ کہے کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں، ایک کہتا ہے کہ مجھے کھانا دے دیں، ایک کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اس دوا کی ضرورت ہے وہ بتا دیجئے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ایک دوسرے کی مدد کیے بغیر اس کائنات میں زندہ تک نہیں رہ سکتا. کوئی ایسا نہیں ہے جو مدد دوسرے سے نہ مانگے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اگرچہ اس بات پہ ڈھالا اور تعلیم دی کہ لوگ ایک دوسرے سے مدد مانگنے سے بھی گریز کریں. مثلا کان یختم لنفس، بہت اچھا یہ جملہ حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے، خود ہی اٹھ کے پانی پی لیا، خود ہی جوتے ٹھیک کر لیے کسی آدمی نے، خود ہی اپنے کپڑے دھونے کے لیے دے آیا، کسی کو اگر آتی ہے تو اپنی استری خود ہی اپنے ہاں کر لی، کسی کو اپنے لیے چائے، کوئی چھوٹی چیز ایسے کچھ پکانا آتا ہے تو خود ہی اپنے لیے کر لیا، کسی کو زحمت نہیں دی، بیوی کو نہیں، بہنوں کو نہیں، والدہ کو نہیں، اپنا کام بس خود ہی کر لیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل رہا ہے ساری زندگی. البتہ جب 60 سال کی عمر کے بعد جسم مبارک میں ذوق پیدا ہونا شروع ہوا تو پھر کئی جگہ پر فرماتے تھے یہ کر دو، یہ کر دو، میری مدد کر دو. اس طرح کے جملے یا اس مفہوم کے جملے ہیں قرآن میں بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذوالقرنین ایسی جگہ پر پہنچے سفر کے دوران جہاں ایک قوم سے ان کا واسطہ پڑا, تو انہوں نے کہا یہ یاجوج اور ماجوج بہت ستاتے ہیں, لوٹتے ہیں, بیننا ہمارے درمیان اور ان کے درمیان آپ ایک دیوار کھڑی کر دیں. ان کا ما مکنی ربی, میرے پروردگار نے مجھے جو طاقت دی ہے, سلطنت دی ہے, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. آتونی زبر الحدید, لوہے کی چادریں لاؤ. حتی اذا جعلہ نارن, پھر اس نے کہا اس کو, یعنی جب وہ لوہے کی چادریں پگھل کے بالکل سرخ ہو گئی, بالکل پگھل کے ایک دوسرے میں مل گئی, تو انہوں نے فرمایا یہ چیز لاؤ, یہ چیز لاؤ. اور انہوں نے کہا میں دیوار بنا رہا ہوں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا, اور جب میرے پروردگار کا حکم آ جائے گا یہ دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. مدد انہوں نے بھی مانگی. ایک مدد کی یہ قسم ہے جو ہم اسباب کے دائرے میں رہ کے ایک دوسرے سے مانگتے ہیں, کوئی عرض نہیں, اس کے علاوہ زندگی گزرتی بھی نہیں. اور ایک مدد وہ ہے جو اس اسباب کے دائرے سے بلندتر ہوتی ہے. وہ بلندتر مدد وہ اور چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میرا نوکر غلام, تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا بندہ. اس لیے کہ بندگی کی نسبت اللہ کی طرف ہے. ہر آدمی نوکری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی لیے یہ فرمایا تھا کہ انہیں جب ان کی اولاد اور سارے ان کے سٹیٹس دکھائے گئے تو آدم علیہ السلام خاموش دیکھتے رہے, پھر بولے اور والد نے کہا کہ اے پروردگار سبیا, یہ سب اگر برابر ہوتے دولت میں پیسے میں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کوئی کسی کا کام نہ کرتا. اسی لیے یہ قرآن میں بھی ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, ہم نے ایک کو دوسرے پر ترجیح اور دوسرے کو اس کے نیچے ماتحت اس لیے بنایا کہ کائنات کا کام چلتا رہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو کہے کہ تم میرے بندے ہو, سجدہ کرو, عبادت کرو, میرے گھر کا طواف کرو. اور اسی میں وہ مدد شامل ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نستعین, اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو یہاں خاص طور پہ وہ مدد مراد ہو جاتی ہے جو صرف اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ سے کہا جا سکتا ہے کہ اے پروردگار رزق دے, اے پروردگار اولاد دے, نوکری دے, یہ کر دے, یہ کر دے. کسی بندے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم مجھے رزق دو, تم میرے رزاق, تم مجھے نوکری پہ لگا دو, اس لیے کہ رزق کی تقسیم تمہارے پاس. کسی سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم مجھے اولاد دے دو. یہ شرک کی اتنی واضح اقسام ہیں کہ ہر آدمی بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ کون سی چیز میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں اور کہاں پہنچ کے کسی کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کیا جا سکتا. بارش برس رہی ہے اور یہ آدمی بارش کی وجہ سے مصیبت میں پڑ گیا, یہ اللہ ہی سے کہہ سکتا ہے کہ پروردگار بارش کو روک دے, کسی انسان سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ راجا ہے, یہ مکھیا کا سربراہ, یہ فلان, یہ بارش روک دے, نہیں ہو سکتا. اسی لیے ایک دیہاتی آیا اور جمعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے, تو اسے کہا اللہ کے رسول حلقت الاموال والانفس, اللہ کے رسول جانیں برباد ہو گئیں, لوگ تباہ حال ہو گئے, مال لٹ گیا, پیسے نہیں رہے. اور پھر اسے کہا اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی. اور جانور اور انسان پانی کو ترسے ہوئے ہیں, خطبے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. اسی لیے جو شخص خطبہ دے رہا ہو ان احادیث کی بنا پر یہ جائز قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے خطبے کے دوران تعلیم دے یا جواب دے, باقی کسی کو نہیں بولنے کی اجازت دی. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ بارش دے ایسی جو نفع والی ہو اور لوگوں کے نقصانات کو ہٹانے والی ہو, اور پروردگار مسلسل بارش نازل فرما. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی سے نماز پوری کر کے باہر نہیں نکلے تھے ابھی اور گھروں کے پر نالے بہنے لگے, اتنی شدید بارش شروع. اور اگلے ہفتے وہ پھر کھڑا ہوا اور اسے کہا اللہ کے رسول مارے گئے لوگ اور تباہ ہو گئے اموال اور پیسے, اور اسے کہا اللہ کے رسول ہفتے بھر سے مسلسل بارش ہو رہی ہے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا علینا بل حوالینا, اللہ ہمارے اوپر نہیں ہمارے قرب و جوار میں, اللہ وادیاں پانی سے یعنی جو نشیب میں ہیں وہ بھر جائیں, پانی پہاڑوں سے نیچے آ جائے, لیکن پروردگار ہمارے شہروں میں نہیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسجد سے باہر نہیں نکلے تھے کہ دھوپ نکل آئی. اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا گیا, لیکن اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ بارش برسا دیں, اسے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول بارش کو روک دیں, اسے بھی پتا تھا اور سب کو پتا. جہاں پر بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے اور جس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے, اور عوام میں جہالت کی وجہ سے جہاں پہنچ کے یہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, کہاں وہ انتہا تھی کہ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے, مار دیتے تھے قتل, اور کہاں دوسری انتہا آ گئی ہے کہ الہاد, لا دینیت, مذہب پہ اعتراض, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا, گالیاں دینا, یا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. ایک وہ عروج تھا, ایک یہ عروج. اس جدید تعلیم نے وہ ساری کسبل نکال دی جو غیر مسلم چاہتے تھے. اس لیے ان کی اکثریت جس نظام تعلیم سے فارغ ہو کر نکلی ہے, اسے علم تو کیا آتا, اخلاقیات بھی برباد ہو گئے, کچھ پتہ نہیں ہے چھوٹا کون بڑا کون, کس کے لیے کیا الفاظ, کس کا کیا ادب, کس طرح گفتگو کی جاتی ہے. وہ اخلاقیات بھی گئے, علم تو خیر کیا آتا, علم تو اب بھی نہیں. یہ نظام تعلیم. پون صدی 80 برس 75 برس گزرنے کے بعد خیال آیا کہ جو کالج سکول میں بچے جاتے ہیں انہیں ٹائٹس اور جینز نہیں پہننی چاہیے, پوری طرح برباد کر کے نسلوں کو. اب خیال آیا ہے, اب جب اپنی چھت ٹپکنے لگی ہے تو پھر خیال آیا ہے کہ ہم شہر میں جو کچھ کر رہے ہیں دیواریں اور مکانات ڈھہ رہے ہیں, گر رہے ہیں. اس لیے اس نظام تعلیم نے جو چیزیں پیدا کی, یہ اس کا ایک نتیجہ. اور ایک وہ تھا جب فرقہ واریت میں رنگے ہوئے تھے, اس وقت ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے جسم کو, اس مسجد میں حملہ ہو رہا ہے, فلاں مولوی صاحب کو مار دیا ہے, فلاں سے چھرے اس طرح سے حملہ وغیرہ وغیرہ. تو ایک رنگ وہ تھا, اور ایک رنگ آ جائے جو مرضی کرو مذہب کے نام پہ کوئی پوچھنے والا نہیں. اور وہ جو اعتدال تھا امت کا وہ جاتا رہا, جہاں پہنچ کے بہت بڑی چیز اللہ کی توحید میں خلل ڈالتی ہے. ہمیشہ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے. یاد رکھنا اللہ کی مدد اس شکل میں ظاہر ہوتی ہے جو شکل آپ کے لیے مانوس ہے. اللہ کی مدد اس شکل میں ظاہر ہوتی ہے جو آپ کے لیے خوبصورت ہے, اچھی ہے, آپ کو سہولت ملتی ہے. اللہ کی مدد اس ذریعے اور واسطے سے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس سے آپ کی نگاہیں مانوس ہیں, جیسے خواب میں. وہ خواب میں کسی مردے کو دیکھتا ہے, والد کو, والدہ کو, کسی دوست کو, کسی مولوی صاحب کو جنہیں 50 سال پہلے دیکھا تھا, انہیں ایک محبت ان کے لیے عقیدت تھی دل میں, تو 50 سال بعد دیکھا ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں. اب وہ اصل میں اس کو موت ہے جو آنی ہے, شکل اور صورت اللہ نے اس کی دکھا دی تاکہ اسے پتا چلے, یہ سمجھے کہ تمہارے ذہن میں جو ادب, احترام, محبت, والد, والدہ, پھوپھی, چچا, تایا, مولوی صاحب, پیر صاحب, یہ تھے, شکل و صورت میں خدا کی رحمت آئی ہے بتانے, لیکن یہ موت اصل صورت میں آتی تو نہ مرتے ہوئے بھی مر جاتا. اس موت کی حقیقی شکل کون دیکھ سکتا ہے؟ جبریل امین کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے زندگی میں 2 مرتبہ جبریل اپنی اصل صورت میں نظر آئے ہیں. ایک مرتبہ جب وہ وحی لے کے آئے تھے پہلی, اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میں معراج میں گیا تو میں نے نظر اٹھائی تو سارا افق بھرا ہوا تھا آسمان جبریل کے پروں سے. ست میں اتجنائن, میرا خیال ہے شاید 600 پر تو جبریل کے ہوں گے. اس لیے خدا کی مدد مانوس شکل میں آتی ہے. خدا کا عذاب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آیا. خوبصورت لڑکے تھے نا, اس قوم کو عذاب میں ڈالنا تھا نا, تو وہ آئے اور انہوں نے کہا لم ننہاک فلال, ہم نے منع نہیں کر دیا تھا لوط کے دنیا میں کوئی شخص کبھی تمہارے گھر میں داخل نہ ہو, منع کر دیا تھا, یہ کون آئے ہیں ہمارے حوالے کرو. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ھذا یوم عظیم, آج کا دن بڑا زندگی کا مشکل ترین گھر آ گیا ہے, دن آ گیا ہے, میرے مہمان ہیں, لا 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 مجھے مہمانوں کی نظر میں نہ گراؤ. انہوں نے کہا انک لتعلم ما نرید, تو اچھی طرح جانتا ہے لوط ہم تیرے گھر میں آج رات کیوں آئیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے باہر آ گئے, انہوں نے کہا لوط ڈر نہیں, ہم اس قوم کی طرف بھیجے ہوئے ہیں, ہم انہیں عذاب دیں گے. عذاب خدا کا اس صورت میں آیا کہ وہ ڈرے نہیں, پکڑنا ہے انہیں, عذاب میں ڈالنا ہے, بھاگنے کی کیا بات ہے. اور قریب حتیٰ کہ انہوں نے دیکھا ان فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں, پوری قوم جمع ہو گئی اور انہوں نے ایک پر مارا اور سب اندھے ہو کے بھاگے, اور پھر خدا کا عذاب شروع ہے. اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پریشان تھے اس منظر سے کہ فرشتوں نے کہا کہ لوط تھوڑی دیر ٹھہر جا, اس قوم کو ہم عذاب دیں گے. عین جب صبح ہو رہی تھی تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ الیس الصبح بقریب, کیا صبح کا وقت قریب نہیں آ گیا, صفایا کرو ان کا, میں کس مشکل میں پڑا ہوا. وہ عذاب آیا ہے اس صورت میں جس صورت سے وہ مانوس تھے, پریشان ہے اور برا حال ہے. اس کے شیخ آتے ہیں خواب میں اور کہتے ہیں تمہارے یہاں اولاد ہوگی, فکر نہ کرو. بچی ہے وہ, خواب دیکھ رہی ہے لڑکی, کہ تمہیں اس مشکل سے نجات. وہ صبح اٹھ کے کہتی ہے میرے حضرت آئے تھے اور یہ فرما رہے تھے. اب وہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرے شیخ نے آ کر میری مدد کی,
یہاں سے گمراہی کی پٹی پہ چل پڑتا ہے، اسے کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا کہ بیٹے یہ اللہ کی رحمت ہے، شیخ کی شکل میں اس لیے آئی ہے کہ تمہارے دل میں ان کے ساتھ عقیدت اور محبت، اللہ کی رحمت اور اللہ کا عذاب یہ مختلف شکلوں میں آتے ہیں۔ آپ نے یقیناً کئی لوگوں کے قصے کہانیاں سنے ہوں گے کہ وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا حضرت تشریف لائے ہیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا کہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں اتنی سچائی ہے کہ اگر میری بات سچی نہ ہو تو موت کے وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چومنے نصیب نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ ہوتا ہے، بہت سے اللہ کے بندے اپنے ظاہری اعمال میں بہت تھوڑے لیکن اپنی فکر کی بلندی سے اس سطح پر پہنچے ہوتے ہیں کہ ان کی روح نکالنے کے لیے خود اللہ اور ان کی روح کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیتے ہیں کہ تشریف لائے۔ بھوپال میں حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ تھے، بہت بڑے علماء کرام، اپنے والد صاحب کا قصہ لکھا کہ حضرت پیر ابو احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو والد معذور بالکل اور اٹھنے کی کوشش کی اور صرف اتنا جملہ کہا، ہمیشہ چپ رہتے تھے، بولتے ہی نہیں تھے، بس صرف اتنا جملہ کہا کہ کہاں میرا گندا سینہ اور کہاں آپ کے مبارک قدم۔ تو پھر میں سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو دیکھ رہے ہیں، ان کی تشریف آوری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی رحمت ہے، اس دل میں جتنی محبت تھی اس محبت کو اس نے اس رحمت کے ساتھ دیکھا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پہنچ کے بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے اور لوگوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ شرک کا راستہ اختیار کر لیا کہ شیخ مدد کرتے ہیں وہ اولاد دیتے ہیں، میں نے خود کا دیکھا ہے، شیخ نے مجھے کہا کہ تمہاری جاب ہو جائے گی، حضرت خواب میں آئے تھے اور جاب ہو گئی۔ یہ وہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کی رحمت اپنی شکل دھار کے فرشتے کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ کبھی کبھی خدا کی یہ رحمت یا عذاب دوسرا رنگ اختیار کرتا ہے اور وہ رنگ ہوتا ہے روح کا۔ روحیں اللہ کے پاس قیدی ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے اس پہ لکھا ہے، بہت اچھی بات انہوں نے تحریر فرمایا کہ انسانوں کی روحیں جو شریر ہیں، جو اللہ کے ہاں قید میں ہیں، خدا کبھی کبھی کسی روح کو جنات کی یا روح کی شکل میں بھیج دیتا ہے اور وہ انسانوں کو سزا دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ خدا حکم دیتا ہے کہ روح یہاں بھی عذاب میں ہے، چلی جاؤ اور جا کر فلاں انسان کو تنگ کرو۔ تو کبھی اپنے مشائخ کی صورت میں، کبھی فرشتوں کی صورت میں، اور کبھی خدا کے ہاں جو روحیں عذاب میں ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ جاؤ اور اس انسان کو تنگ کرو، وہ جن آ کے ستاتے ہیں، سونے نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی۔ اور کبھی اللہ کے فرشتے، اللہ کی طرف سے وہ روحیں جو نیک اور پاک روحیں ہوتی ہیں انہیں بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ اور بشارت دو، جاؤ اور خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، متعدد واقعات آپ کو کتابوں میں ملیں گے، ہمیں ضرورت کیا ہے کہ جو لوگ سچے تھے ہم انہیں جھوٹا کہیں۔ وہ کہتے ہیں ملک الموت آئے تھے اور مجھے کہہ گئے تھے تیاری کر لو، دو مہینے بعد چلیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، ایک آدمی آیا تھا اور یہ بات کہہ گیا تھا۔ آپ کبھی غور کریں، ہم میں سے ہر آدمی چاہے وہ جتنا بھی گناہگار ہو، کبھی کبھی اچانک دل میں ایک نیکی کی چیز آ جاتی ہے کہ چلو یار یہ کر لیتے ہیں۔ اسے صوفیہ کہتے ہیں وارد ہوا، یہ واردات ہے۔ اور صوفیہ کہتے ہیں، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، کہ جب وارد جو ہے نا، یہ مہمان ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، اس وقت ذرا ادھر ادھر دیکھ کے غور کر کے اپنے حالات پہ وہ نیکی کر دینی چاہیے, کیونکہ تھوڑی دیر مہمان نے بیٹھنا ہے پھر اٹھ کے چلا جانا ہے, پھر تمہیں خیال ہی نہیں آنا کہ میں نے یہ نیکی کرنی. اللہ کا فرشتہ کو یاد آتا ہے اور وہ بغیر دکھائی دیے ایک جملہ کہہ جاتا ہے, وہ جملہ وارد ہے جو اس کے دل میں آ جاتا ہے, بس یہ نیکی ہو. فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت بہت گرمی پڑ رہی ہے, یہ پولیس والے ہر چوک پہ کھڑے ہیں, کیوں نہ یار 10 بوتلیں لے لیں اور ہر ایک کو ایک ایک ٹھنڈی بوتل پانی کی دیں, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کا بھی دل جگر ہے. یہ فرشتے نے کہا کہ تم کرو اور نہ دکھائی دیا نہ کچھ ہوا, غائب ہو گیا. آپ نے اس وارد پر عمل کر لیا, یہ مہمان ہے, اللہ کیا نیکی لکھی گئی, نہیں عمل کیا تو تھوڑی دیر بعد خیال ہی نہیں, پھر پورا گرمیاں گزر جائیں گی خیال نہیں آئے. اللہ کی مدد ان صورتوں میں آ گئی, کبھی فرشتوں کے ذریعے, کبھی اپنے مشائخ کی شکل میں, کبھی ارواح کی شکل میں, اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ رحمہ اللہ, بلکہ سارے ہی صوفیہ, ابن عربی کیا اور یہ معروم مثنوی والے کیا اور کوئی رحمہ اللہ, سب مانتے ہیں کہ جس میں انسانی میں کچھ حصے ایسے ہیں جنہیں عالم ارواح سے بھی پہلے پیدا کیا گیا تھا اور وہ ہر ایک کے جسم میں ڈال دیے جاتے ہیں, ان جگہوں کو اللہ کے ذکر سے خاص مناسبت. دل ہے, وہ کہتے ہیں سینے میں اس کی ایک جگہ ہے, روح ہے, سر, خفی, اخفا, اور انہیں وہ کہتے ہیں یہ لطائف ہے. یہ جو لوگ بیعت ہوتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں, یہ جو سارے صوفی ہیں, یہ سب کے سب ان لطائف کے قائل ہیں. اپنا یہ شیخ کا لطیفہ کبھی اس صورت میں آتا ہے کہ آدمی خوش ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے, لیکن وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل ہے. شرک یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ خواب میں کسی اور چیز میں دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ جو کام میں نے کیا ہے, میرے شیخ آئے تھے اور انہوں نے مجھے شاباش دی ہے, وہ نہیں جانتا کہ تم جس گمراہی میں جا رہے ہو نا, وہ شیطان تھا جو خواب میں آیا. اللہ نے دو جگہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین کو قیامت میں کھڑا کیا جائے گا تو میرے نیک بندے بھی آئیں گے, تو یہ کہیں گے کہ پروردگار ہم ان کی عبادت کرتے تھے, ہم ان کی پوجا کرتے تھے. قرآن کی مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت یہ بھی, وہ خوش ہوں گے, کہیں گے اے رب یہ تیرے مقرر پاک بندے, ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. اور وہ کہیں گے کہ ما کننا, ایسے ہرگز نہیں تھا پروردگار, انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی. اب یہ حیرت ہے کہ یہ عبادت کرتے رہے, ہم لوگ بھی گواہی دیں گے کہ حضرت یہ عبادت کرتے تھے, گوتم بدھ کی عبادت کرتے تھے اگر وہ نیک تھے, فلاں 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 فلاں, اور وہ کہیں گے پروردگار یہ نہیں ہماری عبادت کرتے تھے, یہ کرتے رہے ہیں. وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں تو خبر بھی نہیں تھی. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی, جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں, کمال کیا ہے, ہمارے اساتذہ ہمیں زبانی یاد کراتے تھے, کہتے تھے اس کو یاد کرو, کئی دن پھر سنانا پڑتا, سند نہیں دیتے تھے ایسے اساتذہ, کہتے وہ سناؤ پہلے حضرت نے کیا لکھا. حضرت نے جو جملہ لکھا ہے آپ اس سے دیکھیں کتنی اچھی بات. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے 14ویں پارے میں اس پہ لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں, ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کے اپنے آپ کو پجواتا ہے. وہ آ جاتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یا اس پہ تو خیر اختلاف ہے, کسی بڑے پادری کے نام سے کہ جو کل جو تم نے مجھ سے مدد مانگی تھی, تم نے بہت اچھا کیا تھا, اچھا ایسے کرو کہ اب میرے نام پر قربانی اور بھینٹ چڑھاؤ. یہ عبادت کرتا ہے ایک جن کی، اور جن خواب میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا آج کل گھر بنانے کی تیاری ہے، اس کی بنیادوں میں ایک بکرا میرے نام کا ذبح کرنا. اسی لیے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس نیت اور اس ارادے سے گھر کی بنیادوں میں کسی جانور کا خون ڈالتا ہے کہ جو چیزیں اس سے جن کی عبادت کرتا ہے گھر بننے میں وہ مدد دیں گے، تو وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے. وہ جنات آتے ہیں، شیاطین. خواب تو بہت چھوٹی چیز ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان وہی کرتا ہے اپنے دوستوں کو، اور لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم مسلمانوں سے لڑے. یہ نقطہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ میں نے دیکھا، میرے شیخ آئے خواب میں، میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کوئی بھی، اور وہ سب اللہ کی رحمت کی صورتیں ہیں جو مجھے دکھائی دی تھی. یہ تھوڑی ہے کہ میں ان چیزوں کی اب عبادت شروع کر دوں. انشاءاللہ آئندہ اسی کو آگے چلائیں گے.